الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڑت عبادتوں ممنوع منتوں حلوہ خوری کی محفلوں اور خود ساختہ شب بیداریوں کے سلسلہ میں گفتگو کے دوران ہم نے 22 رجب کی کونڈا خوری کی حقیقت اور اس کی بنیاد میں کار فرما لکڑہارے کی داستان عجیب کی تحقیق و تجزیہ پیش کر دیا ہے، جبکہ اپنی نوعیت کی یہ کوئی ایک ہی داستان نہیں بلکہ کئی اور داستانیں اور قصے کہانیاں ایسی ہیں جو قطعی بے سر و پا مگر بڑی مقبول ہیں۔ ان میں سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 اور مذہبی داستانوں کی حقیقت واضح کر دی جائے۔ ان میں سے پہلی داستان تو معجزہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، جسے مختلف گھروں میں خواتین کی مجالس منعقد کر کے پڑھا اور سنا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والی مستورات کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے سننے سے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اس معجزہ نامی قصے کے تجزیہ اور تحقیق سے پہلے بہتر ہوگا کہ اس کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیا جائے۔ مذکورہ عنوان والے کتابچہ میں 2 قصے درج ہیں، جن میں سے پہلا کچھ اس طرح ہے کہ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی بیوی پانی بھرنے کنویں پر گئی تو شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ سنارن صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے اسے کہا، تو منت مان کہ اگر میرا بیٹا آوے سے صحیح سلامت نکل آیا تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اس نے یہ منت مانی تو لڑکا آوے سے نکل آیا۔ وہ خوشی خوشی بازار گئی اور شیرینی خرید لائی اور اپنے پڑوسیوں سے کہا کہ چلو میرے ساتھ سیدہ کا معجزہ سنو، مگر ان سب پڑوسی عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی تو اس نے پھر نقاب پوش بی دیکھی۔ اس نے کہا، تو بیٹھ جا، میں تجھے معجزہ سناتی ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک یہودی لڑکی کی شادی تھی۔ اس کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جناب سیدہ کو اس کے گھر بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اگر جناب امیر اجازت دیں تو تم ساتھ لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت حاصل کر کے وہ یہودی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، سواری لاؤ۔ وہ سواری لینے گیا تو جناب سیدہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ، میرے پاس شادی میں جانے کے لیے نہ کوئی کپڑا ہے نہ سامان۔ دعا ختم ہونے سے پہلے جنت سے حوریں لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا۔ سیدہ جب یہودی کے گھر پہنچی تو ان کے نور سے مکان منور و روشن ہو گیا اور ان کی خوشبو سے مکان معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں جمع تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد باقی سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا مگر دلہن ہوش میں نہ آئی۔ جب انہوں نے دلہن کو مردہ پایا تو رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ جناب سیدہ کو بڑا رنج ہوا، چنانچہ جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، آج میری عزت رکھ لے ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی ہے۔ تب دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو گئی اور ساتھ ہی 500 دوسری یہودی عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت سیدہ کو سب نے عزت کے ساتھ میں ایک کنیز کے رخصت کیا۔ اس سے آگے مذکورہ کتابچہ میں جو دوسرا قصہ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ اور اس کا وزیر شکار کے لیے نکلے اور دونوں کی لڑکیاں بھی ساتھ گئیں۔ یکایک سخت آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ لڑکیوں کا کھٹولا ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا اب وہ دونوں پریشانی میں روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ پھر اچانک نقاب پوش بی بی آئی اور کہا، تم منت مان لو کہ اگر ہم اپنے ماں باپ سے مل گئیں تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی۔ ہوش آنے پر انہوں نے یہ منت مان لی۔ اتنے میں کسی دوسرے بادشاہ کے سپاہی پانی تلاش کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو دو لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو وہ سپاہی انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ماں باپ کو لڑکیوں کا پتہ چل گیا اور بعد میں دونوں بادشاہوں نے رضامندی سے لڑکیوں کے رشتے طے کر دیے۔ لڑکیاں شادی کے بعد سسرال چلی گئیں، مگر اتفاق سے جہیز کا ایک قیمتی طلائی لوٹا ان کے دروازے پر رہ گیا۔ سپاہی باغا ہوا واپس گیا تو وہاں نہ بادشاہ نہ محل اور نہ تخت نہ تاج۔ اب بادشاہ بہت ناراض ہوا اور لڑکیوں سے کہا کہ تم تو کوئی جادوگر ہو، اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ روتے روتے جب ان کی آنکھ لگ گئی تو پھر ان کے سامنے نقاب پوش بی بی آئی اور بتایا کہ تم نے معجزہ سننے والی منت بلا دی ہے، اسی لیے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ اب صبح تمہارے آنچل سے دو پیسے گریں گے، ان کی شیرینی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور قید و قتل سے بچ گئیں۔ برقع پوش بی بی نے یہ دوسرا معجزہ بھی سنارن کو سنایا اور پھر غائب ہو گئی۔ سنارن جنگل سے اپنے گھر کی طرف آئی تو دیکھا کہ جن پڑوسی عورتوں نے اس سے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ ہے قصہ جو امت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اور خصوصاً خواتین میں مقبول و مرغوب ہے، جسے نہ صرف ان پڑھ بلکہ بظام خود پڑھی لکھی دیندار اور اپنے آپ کو مبلغات سمجھنے والی عورتیں پڑھتی سنتی اور اپنی یا دوسروں کی مشکلات حل کرتی پھرتی ہیں۔ اور بعض اشاعتی اداروں کے وارے نیارے ہو رہے ہیں کہ وہ ایسے معجزہ نامی قصے کو لاکھوں کی تعداد میں چھاپتے بیچتے اور پیسے کماتے ہیں اور بڑے صغیر سے مغربی ممالک تک کو بھیجے جاتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر مسلمان کس قسم کا دین سیکھ اور سکھلا رہے ہیں۔ اور جب پڑھی لکھی خواتین اس طریقہ سے اپنی مشکلات حل کر رہی ہیں تو پھر ان پڑھ عورتوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں کا ایک گروہ تو آمدن ایسے امور کے بارے میں لب کشائی نہیں کرتا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ ان کا مفاد اسی میں ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی بجائے ایسے لا یعنی مسائل اور خود ساختہ رسومات میں الجھے رہیں اور ان کا مذہب و بزرگی کے نام پر دھندا چلتا رہے۔ اس قصے کے سلسلہ میں پورے وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قطعاً من گھڑت ہے۔ کتب حدیث و سیرت اور کتب تاریخ اسلام میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو یہ ضرور ایسے مصادر میں مذکور ہوتا۔ اس کے علاوہ شیعہ حضرات کے جو علمی مصادر ہیں ان میں بھی ایسی من گھڑت کہانیوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کوئی سلیم العقل اور صاحب علم شیعہ ساتھی ایسی باتوں پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ اس داستان میں سادات اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین اور خصوصاً حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کی عزت و تکریم کی بجائے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، جیسا کہ اس نام نہاد معجزہ کے مندرجات کے تجزیہ سے بعد میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن پہلے ایک اصولی بات ذہن نشین کر لیں کہ اس قصہ کے حوالہ سے جتنا کاروبار چل رہا ہے، تحریر و طباعت اور سننے سنانے، ہر جگہ اس کے لیے معجزہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ معجزہ کا لفظ کسی امتی کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ اور فضیلت و شرف تمام مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے، مگر ان سے کسی معجزے کا صادر ہونا کسی کے نزدیک بھی مسلمہ امر نہیں ہے، کیونکہ معجزہ تو صرف انبیاء اور رسل علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ سادات اہل بیت، صحابہ کرام اور دیگر اولیاء اللہ سے جو خرق عادت امور ظاہر ہوں، انہیں معجزات نہیں بلکہ کرامات کہا جاتا ہے، تو گویا قصہ جوڑنے والے نے بنیادی اینٹ ہی غلط رکھی ہے، اور آپ نے اندیشہ ہائے دور دراز میں کھوئے ہوئے وہ اتنا فرق ہی نہیں کر پایا کہ معجزہ کا صدور نبیوں سے ہوتا ہے یا امتیوں سے۔ دوسرے یہ کہنا کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کو اس کی لڑکی کی شادی میں بھیجیں، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو حضرت سیدہ نے اس یہودی کو سواری لانے کا کہا، پھر جنت کی حوریں لباس اور زیورات لے آئیں اور انہوں نے جناب سیدہ کو ان سے آراستہ کیا اور سواری پر بٹھایا۔ یہ سب امور کسی شاطر کے ذہن رسا کی خرافات ہیں، آپ خود ہی غور فرمائیں تو بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے کسی شاطر کے ذہن رسا کی خرافات ہیں آپ خود ہی غور فرمائیں تو بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں حضرت سیدہ طاہرہ و عابدہ کو ایک شہزادی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے گھر کے سارے کام کرنے والی اور سادہ و پاکیزہ زندگی بسر کرنے والی خاتون جنت کو اس طرح پیش کرنا جیسے کوئی موجودہ دور کی شہزادی ہو، یہ ان کی توہین ہے، توقیر نہیں نہ تکریم، کیونکہ شاہانہ لباس و زیورات اور سواری کا ذکر ان کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور پھر صرف اسی پر بس ہوتا تو بھی شاید گنجائش ہو جاتی، جبکہ ایسا بھی نہیں، بلکہ وہ سیدہ اپنے والد گرامی کی مکمل تصویر تھی، چال ڈھال میں اور ایمان و توکل میں اور اعمال صالحہ میں، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود اور ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں ہم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہی تھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی تشریف لے آئیں۔ آگے فرماتی ہیں واللہ ما تخفا وفی روایت ما تخت مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بالکل ملتی تھی اور ذرہ بر فرق نہ تھا، گویا قدرت کی یہ عطا تھی کہ وہ چلنے میں بالکل اپنے والد گرامی منزلت سے بالکلیہ مشابہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے سادہ و باوقار انداز سے کون مسلمان نواقف ہوگا، نہ غرور و تکبر، نہ فخر و مباحات، اور نہ شہانہ اکڑ فوں، تفصیلات کتب سیرت و شمائل میں مذکور ہیں۔ اور اسی طرح ہی حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا اپنے والد گرامی سے مجموعی حیعت اور اعمال میں بھی مشابہ تھی، جیسا کہ ابو داود و ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، وہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ولا دلا ولا حدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اہل خیر کی سی وضع قطع، جسمانی و عملی حالت میں سکون و وقار اور بیٹھنے اٹھنے کے انداز اور چال ڈھال میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ قصہ میں مذکور حوروں کے زیورات و لباس لانے اور پہنانے کا ذکر بالکل من گھڑت ہے، کیونکہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب لکھنے والوں اور ان کے سیرت نگاروں نے تو خاتون جنت کے جو القاب ذکر کیے ہیں، صرف انہیں ہی پیش نظر رکھا جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایسی شاہانہ ڈھاٹ اور شہزادیوں کا لباس و زیورات انہیں عمر کے کسی بھی حصہ میں ہرگز پسند نہیں رہے، بلکہ سیدت و نساء العالمین، سیدت و نساء اہل الجنہ، زہرا، بطول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ اور زاکیہ رضی اللہ عنہا کے القاب پانے والی یہ محترمہ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھی، نہ کبھی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے کبھی قدم باہر نکالا، ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور اپنے والد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے انہیں سخت نفرت تھی، اور تذکار صحابیات رضی اللہ عنہن کے مؤلف اور معروف سیرت نگار صحابہ جناب طالب ہاشمی لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے کسی عزیز کی شادی تھی، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے عمدہ کپڑے بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور ان زیورات کو پہننے سے صاف انکار کر دیا جو کہ خاص آپ کے لیے ہی بنوائے گئے تھے، اور بالکل سادہ سی حالت میں ہی اس شادی میں شرکت فرمائی۔ تو گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سکنات سے حب الہی اور استغناء قلب کا اظہار ہوتا تھا۔ جس شخصیت کا بچپن میں یہ عالم تھا اور جن کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم جیسی کتب حدیث میں شہادتیں موجود ہیں کہ وہ اپنے والد گرامی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے، ظاہری برکت، حیات و حالت میں بالکل مشابہ تھی اور عملی زندگی میں بھی آپ کی تصویر تھی، ان کو اس قصہ میں شہزادیوں کے سے انداز میں پیش کرنا اس عظیم الشان سیدہ کی توہین ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رفتار و گفتار اور عادات و خصال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی، وہ نہایت متقی، صابر، قانع اور دیندار خاتون تھی، گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی، حتیٰ کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ اپنے گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کی پیشانی اقدس پر کبھی بل نہیں آتا تھا۔ وہ ظاہری آن بان کی نہیں بلکہ عمل صالح اور عظیم کردار کی شہزادی تھی۔ انہیں زیورات اور سونے چاندی کی جھوٹی اور جعلی چمک دمک میں اور عمدہ ملبوسات میں تصور کرنا بھی خاندانی رسالت اور اہل بیت کی شان فقر و غنا کے منافی اور گستاخی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سلطان الفقراء تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا تھا۔ جلیل القدر والد شاہ دو جہاں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی کئی وقت فاقے گزر جاتے تھے، مگر ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا، اور یہی تو ان کا غنا تھا اور بادشاہی میں فقیری کی قابل اتباع مثال، جس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا آٹھ پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں ایک درہم مل گیا، رات ہو چکی تھی، اس ایک ہی درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ عنہا نے ہنسی خوشی اپنے شوہر نامدار کا استقبال کیا، ان سے جو لے کر چکی میں پیسے، روٹی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے رضی اللہ عنہا۔ بقول اقبال، آ ادب پروردائے صبر و رضا، آسیہ گردان ولب قرآن سرا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کے ہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ سیدہ النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہیں، اور آٹا گوند رہی ہیں جبکہ زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب دیدہ ہو گئے اور صبر و ہمت کی تلقین فرمائی۔ ایک دن شوہر نامدار نے گھر آ کر کچھ کھانے کو مانگا تو پتا چلا کہ 3 دن سے گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ پوچھا، اے فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہ کیا؟ فرمایا، سرتاج، میرے والد گرامی نے رخصتی کے وقت نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی بھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک ضعیف و غریب آدمی مسلمان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی مدد کرنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی دے دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ سر سے اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، اور خوراک کے بندوبست کے لیے عرابی کو ساتھ لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کئی گھروں کے چکر کاٹے۔ بالآخر سیدہ کے دروازے پر دستک دے کر سارا واقعہ بھی سنایا تو وہ آبدیدہ ہو کر فرمانے لگی، سلمان، اللہ کی قسم، آج ہم 3rd فاقے سے ہیں، دونوں بچے بھی بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، میری یہ چادر شمعون یہودی کے پاس لے جا کر بیچ دو۔ وہ گئے اور ساری کیفیت بھی یہودی کو سنا دی تو وہ پکار اٹھا، اے سلمان، اللہ کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ اور کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، اے سلمان، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کچھ غلہ بھی دے دیا اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی چادر بھی واپس کر دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہ غلہ لے کر حضرت سیدہ کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے آٹا پیس کر روٹی پکائی اور سلمان رضی اللہ عنہ کو دی تو انہوں نے عرض کیا، اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ جواب آیا، سلمان، جو چیز اللہ کی راہ میں دے چکی ہوں وہ اب میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور ایک روٹی بھی نہ رکھی۔ یہ سارا واقعہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لے گئے، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعائیں دی۔ اس واقعہ کو علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں یوں پرویا ہے: بہر محتاج دلش آنگونہ سوخت، با یہود چادر خود را فروخت۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ بیمار ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک عمر رسیدہ صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیے عیادت کے لیے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ نے عرض کیا، تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت بتول رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک آبا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی، اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد آپ اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے حال دریافت کیا تو جواب ملا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا، بیٹی، صبر کرو، خود میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں۔ پھر انہیں دعائیں دیں اور بشارتیں سنائیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے کہا تھا، افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گس گس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینہ پہ مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، گو نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا، اٹ جاتا لباس مبارک غبار سے، جاڑو کا مشغلہ بھی ہر صبح شام تھا۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں، یوں کی بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی عنہا۔ اب آپ خود ہی انصاف سے کہیں کہ بھلا ایسی مقدس و پاک بات، مجسمہ صبر و رضا اور پیکر فقر و غنا ہستی کو شہزادیوں کے روپ میں ظاہر کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر جس طرح پرانے زمانہ کے لوگ محفلیں گرمانے کے لیے جیسے دیو اور پریوں کے قصے سنایا کرتے تھے، ایسے ہی مذکورہ معجزہ نامی کہانی میں حوروں کا قصہ بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ سیدہ کا یہ معجزہ سننے سے جن عورتوں نے انکار کیا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ دراصل بلا وجہ لوگوں کو مرعوب کرنے والی بات ہے، ورنہ حضرت سیدہ کے والد گرامی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغام اور آپ کے سچے معجزات کا انکار کرنے والوں کے گھروں کو تو آگ نہ لگی، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی کے لیے ایسی بد دعا فرمائی۔ اپنوں نے مارا، بیگانوں نے ستایا، لہو لہان کیا، معجزات کا انکار کیا، مگر کسی کے گھر کو آگ نہ لگی۔ یہودی عورتوں کے بے ہوش ہونے، دلہن کے مر جانے اور پھر جی اٹھنے، اور ایک کنیز تحفہ میں دینے والی بات پر اب اس کے سوا کیا کہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ بے عملی ہمیں کہاں سے کہاں تک لے آئی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے بس کچھ سننے سنانے سے ہی کام چل جائے، دو پیسے کی شیرینی ہو جائے اور ساری مشکلات حل۔ یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ انتہائی بھونڈا مذاق ہے۔ خواتین کو اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی مجالس کو سجانے کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے اور اس کھلانے پلانے والے دین کے چکروں سے نکل کر عادات و خصائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلیم و رضائے فاطمہ نیز فقر و غنائے سیدہ رضی اللہ عنہا کو اپنانا چاہیے کہ اسی میں ہمارے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ہم نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ایک معجزہ نامی قصے کا تجزیہ پیش کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے لا علمی بلکہ دوری کا نتیجہ ہے، اور اس قصہ سے ملتا جلتا اور کئی اعتبارات سے جداگانہ اور انوکھا واقعہ دوسری دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ہے۔ سن 1985 عیسوی کے اواخر یعنی 2.5 سال قبل ہمیں ایک کاغذ ملا جسے معجزہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا باور کرایا گیا تھا، اور وہ کاغذ فوٹو کاپی تھا جس کے مندرجات سے بآسانی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ متعدد زبانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ معجزہ نامی کہانی بھی ضعیف العقیدہ لوگوں کو دھمکیاں دینے سے خالی نہیں تھی، بلکہ انہیں طرح طرح سے مرعوب کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان دھمکیوں میں آ جانے والوں کو کچھ ایسے انعامات کے وعدے دیے گئے، اور اس میں ایسے دلچسپ امور کا تذکرہ ہے کہ بغیر کسی تجزیہ و تبصرہ کے سلیم العقل مسلمان اس کی حقیقت کو بآسانی پا جاتا ہے۔ اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا یہ نام نہاد معجزہ اتنا طویل بھی نہیں جتنا کہ پہلا تھا، لہذا اس کا خلاصہ پیش کرنے کی بجائے اس پورے معجزے کا اردو ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیتے۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ شام کی سیاح خاتون نے بتایا کہ معجزے سے صحتیاب ہونے والی ایک لڑکی کے والدین نے اس کو بتایا تھا کہ ان کی 15 سالہ لڑکی سخت بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے اس کے مرض کو لا علاج ظاہر کر دیا تھا۔ تب اس کے والدین اسے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے روضہ پر زیارت کے لیے لے گئے، اعجاز اس بی بی پاک کے، اس لڑکی کو شفا ہو گئی۔ لڑکی کے والدین نے اس معجزہ کو لکھا اور اس کی 13 کاپیاں بنا کر تقسیم کر دی۔ ان کاپیوں میں سے ایک کاپی ایک دولت مند تاجر کو بھیجی، مگر اس نے اس معجزے کی 13 کاپیاں بنوا کر تقسیم نہیں کی، جس کے نتیجہ و پاداش میں وہ صرف 13 ہی دن میں مفلس و غریب ہو گیا۔ ادھر اس کی ایک کاپی کسی غریب عورت کے پاس پہنچی، اس نے اس کی 13 کاپیاں بنوا کر تقسیم کر دیں تو وہ دولت مند ہو گئی، کیونکہ 30 ہی دن کے اندر اندر اس عورت کا انعامی بانڈ کھلا اور وہ مالدار بن گئی۔ اسی طرح اس معجزہ کی ایک کاپی کسی بڑے عہدہ پر فائز ایک آفیسر کو ملی، لیکن اس نے اس پر یقین نہ کیا اور نہ ہی اس کی 13 کاپیاں بنوا کر تقسیم کی۔ نتیجتاً اس کی آفیسر کی نوکری 13 دن کے اندر اندر ہی چھوٹ گئی۔ اور اسے آگے لکھا ہے، مومنوں یاد رکھو، ذات جناب زینب رضی اللہ عنہا باعث تعظیم و تکریم ہے، آپ سے التماس ہے کہ اس کی مزید 13 کاپیاں بنوا کر لوگوں میں تقسیم کر دیں، اور اس معجزے پر یقین رکھنے والا اور اسے مزید تقسیم کرنے والا تمام آفتوں اور مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ سچے دل سے اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری بیماری کو دور کرے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے گا۔ اور اس سے بھی تھوڑا آگے چل کر لکھا ہے، اس معجزے کو اپنانے والے خوش نصیب ہیں، اور اس معجزہ کو پانے کے 4 دن بعد خوش مچھلی آپ کے دامن میں ہوگی۔ نیز یہ وضاحت بھی درج ہے
کہ اس معجزے کی کاپی سوئٹزرلینڈ سے چھایا ہوئی ہے اور یہ دنیا میں 9 مرتبہ گھوم چکی ہے۔ یہ ایک حقیقی معجزے کی کاپی ہے، اسے فضول مت سمجھیے اور معجزے کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جو اپنی قسمت بنانا چاہتے ہوں اور ساتھ ہی 14 معصومین پر یقین رکھتے ہوں۔ 2 اور آدمیوں نے اس معجزے پر یقین کیا، ان کی مرادیں بڑھ آئیں۔ جناب زینب رضی اللہ عنہا کے اجال سے ایک آدمی کو $7,000 ملے اور دوسرے کو $50,000 کا منافع ہوا، لیکن اس دوسرے نے اس معجزے پر یقین رکھنے کے باوجود اسے دوسرے لوگوں میں تقسیم نہیں کیا اور اس سلسلے کو روکنے کا سبب بنا، جس کے نتیجہ میں وہ شخص اپنی ساری رقم کھو بیٹھا، جبکہ ایک اور شخص کی زندگی اس معجزے کو پانے کے 6 دن بعد ہی پوری ہو گئی اور وہ اس معجزے کو تقسیم نہ کر سکا۔ اس کی موت نے اسے اس معجزہ کو تقسیم کرنے کی مہلت ہی نہ دی، لیکن پھر بھی اپنی موت سے پہلے اس شخص نے $7,079 پائے۔ آگے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ وینزویلا سے جاری ہوا ہے۔ اسے لکھنے والا ایک عیسائی مذہب کا آدمی مسٹر ایس اے انتھونی ڈی گوڈسی ہے، جس کا تعلق جنوبی امریکہ سے تھا۔ سن 1905 میں ایک شخص گاکی گریگ کو اس معجزے کی ایک کاپی ملی اور اس نے اپنے سیکرٹری سے اس کی 20 کاپیاں بنوا کر تقسیم کرنے کو کہا۔ اس معجزہ کی برکت سے اس شخص کو لاٹری ملی اور اسے $20,000 انعام ملا۔ آگے لکھا ہے، ایک اور آدمی کارلوئس ایک آفس میں ملازم تھا، وہ شخص اس معجزے کو تقسیم کرنا بھول گیا۔ کچھ دن بعد اس کی نوکری چھوٹ گئی، یاد آنے پر اس نے 20 کاپیاں لوگوں میں تقسیم کی، جس کی برکت سے اس کو پہلے سے بھی اچھی نوکری مل گئی۔ اور ایک شخص میری لون نے اس معجزے پر یقین نہ کیا تو صرف 9 ہی دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اور آخر میں جا کر لکھا ہے، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اس کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں۔ کسی بھی طرح کی وجوہات پر اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ پر سچے دل سے یقین رکھنے سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور تمہیں سیدھے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے گا۔ سامعین کرام، یہ ہیں وہ چٹپٹے واقعات، سنسنی خیز اور مرعوب کن نتائج، اور اعلیٰ عہدوں یا ڈالروں کی شکل میں نازل ہونے والے فضائل و برکات جو اس نام نہاد معجزہ کی مقبولیت کا سبب ہے۔ صرف ایک ہی ورق پر مکتوب اتنے سارے معجزات پر مشتمل یہ دھمکی نما معجزہ 2.5 سال قبل ہمارے ہاتھ لگا تو اس میں مذکور ملکوں، شہروں، کرنسی اور اشخاص کے ناموں سے اندازہ ہو گیا کہ بہت سی دیگر مہربانیوں کی طرح یہ بھی غالباً مغرب کی دین ہے اور اسے ادھر لوٹانا ہی زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ کاپی مغربی دنیا میں ترویج و اشاعت دین، تصحیح عقائد، قطع شرک و کم بدعات میں شب و روز مصروف ایک دیدہ ور، قدیم و جدید علوم کے جامع، برطانیہ میں مقیم تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کی مشترکہ شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل، اور موجودہ دور میں انتہائی اعلیٰ معیار کے اردو ماہنامہ صراط مستقیم برمنگم کے چیف ایڈیٹر اور اپنے فاضل دوست جناب مولانا محمود احمد میر پوری کو بھیج دی، جسے انہوں نے اپنے مستقل کالم تلخ و شیری میں جہاں جو حالات میں پھیلے ہوئے ایسے نام نہاد معجزوں اور دیگر بے دست و پا کہانیوں اور کئی دوسرے امور کا ذکر کر کے ان پر جچے تلے متوازن و معتدل اور مثبت انداز سے تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں، وہی اسے بھی شائع کیا جو کہ تقریباً بلا تبصرہ تھا۔ مگر بڑے عبرت انگیز انداز سے تھا۔ اس پر ماہنامہ صراط مستقیم برمنگم کے دیدہور چیف ایڈیٹر نے بوقت اشاعت صرف اتنا ہی لکھنے پر کفایت کی کہ یہ اتنا دلچسپ اور اتنا واضح ہے کہ اس پر مزید کسی تبصرے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قارئین کرام اسے پڑھیں اور پھر اس امت کی حالت زار کا اندازہ کریں کہ وہ کیسی کیسی خرافات میں کھو چکی ہے۔ مذکورہ موضوع پر اگر انہی الفاظ پر کفایت کی جائے تو بھی ممکن اور بجا ہے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اور وضاحت بھی کر دی جائے، کیونکہ ایسے خود ساختہ معجزات افراد امت میں ایسے رجحان کے جڑ پکڑنے کا سبب بن سکتے ہیں جن سے ایک طرف تو قبر پرستی جیسے غیر اسلامی فعل کو تقویت ملتی ہے، تو دوسری طرف سیدھے سادھے لوگوں پر ان نسخوں کے ذریعے راتوں رات ہزاروں ڈالروں کے پانے اور مالدار بن جانے کا خبط سوار ہو جاتا ہے، اور وہ بلا وجہ مرعوب بھی رہتے ہیں کہ اگر اس کی کاپیاں تقسیم نہ کی تو پھر کہیں یہ اور وہ نہ ہو جائے۔ اس معجزہ کے سلسلہ میں بھی پہلی بات تو وہی دہرائی جا سکتی ہے جو معجزہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلہ میں کہی گئی تھی کہ اصولی طور پر معجزہ کا لفظ کسی امتی کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ اور فضیلت و شان تمام مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے، مگر ان سے فی حین حیات یا بعد الممات کسی معجزے کا صادر ہونا کسی کے نزدیک بھی مسلمہ امر نہیں ہے، کیونکہ معجزات تو صرف انبیاء و رسل علیہم السلام کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ سادات اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا عام اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے جو خرق عادت امور ظاہر ہوں انہیں معجزات نہیں بلکہ کرامات کہا جاتا ہے، اور اس معجزے کی کاپی کو تقسیم کر کے عام کرنے والوں نے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، لہذا اس کی بنیاد ہی غلط ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شام کی کسی سیاح خاتون کو کسی بیمار لڑکی کے والدین نے جو بتایا کہ ہماری یہ 15 سالہ لڑکی بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا، تو وہ اسے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مزار پر لے گئے جس سے وہ شفا یاب ہو گئی۔ یہ بات اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اور کسی قبر پرست نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت اس بات کو عام کیا ہے تاکہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھے کہ قبروں یا مزاروں والے بھی سنتے اور مدد کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں اور دیگر مشکلات میں کشائی کرتے ہیں۔ اسی لیے معجزہ ساز نے بطور خاص لکھا ہے کہ اعجاز اس بی بی پاک کے لڑکی کو شفا ہوگی۔ قرآن و سنت میں مسلمانوں کو مزاروں پر حاضریاں دے کر شفا طلب کرنے کی ہرگز تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کریں۔ اس سلسلہ میں بطور دلیل و استشهاد قرآن کریم کے متعدد مقامات پیش کیے جا سکتے ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مصیبت میں مشکل کشائی اور بیماری میں شفا صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ نمل آیت 62 میں ارشاد الہی ہے، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور و بے قرار کی دعا و پکار کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے۔ اور دوسرے دو مقامات پر سورہ انعام آیت 17 اور سورہ یونس آیت 107 میں تو صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچا دے تو اسی کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا دوسرا کوئی نہیں۔ اور سورہ بقرہ آیت 186 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو فرما دیں کہ بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات آپ انہیں سنا دیں، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ اور سورہ مومن آیت 60 میں ارشاد الہی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اور سورہ تغابن آیت 13 میں فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر توکل و بھروسہ کریں۔ ان سب آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ بہت قریب ہے، اور پکارنے والے جب بھی اسے پکارتے ہیں تو وہ نہ صرف ان کی پکار کو سنتا ہے بلکہ ان کو وہ کچھ بھی دیتا ہے جو کچھ کہ وہ اس سے مانگتے ہیں۔ اور اگر کبھی آزمائش و امتحان کے طور پر کسی کو کوئی تکلیف آ جائے تو اسے سوائے اس کے دوسرا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور چونکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ صرف اسی پر توکل و بھروسہ کریں، کیونکہ حاجت روائی و مشکل کشائی صرف اسی کا خاصہ ہے۔ اور اس معاملہ میں کوئی نبی، کوئی صحابی اور کوئی ولی اس کا سہیم و شریک نہیں ہے۔ اور پھر ان سب قدرتوں والی ذات باری تعالی اتنی قریب ہے کہ سورہ قاف آیت 16 میں ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور عام مشکلات و مصائب کے ساتھ ساتھ خاص طور پر بیماری سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اور اہل اللہ کا یہی طریقہ بھی رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شعراء میں ان کا اس سلسلہ میں عقیدہ و عمل بتایا ہے، چنانچہ آیت 78-82 میں ارشاد ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی ہو یطعمنی ویسقین، اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہلوا کر ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ بیماری آ جائے تو قبروں اور مزاروں درباروں کے چکر کاٹنے کی بجائے اپنے خالق و مالک سے شفا طلب کرو، جو کہ اس بات پر قادر بھی ہے۔ ان قرآنی ہدایات سے آگے بڑھ کر ارشادات و معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، البتہ اس نے جو بیماریاں پیدا کی ہیں ان کی دوائیں بھی پیدا فرمائی ہیں، ان کا استعمال بھی جائز ہے، مگر کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی مزار پر جانے کی ترغیب دلائی گئی ہو۔
جس معجزہ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ بیمار لڑکی کے والدین اسے حضرت بی بی پاک رضی اللہ عنہا کے مزار پر لے گئے۔ اس جملہ کی مناسبت سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو زیارت قبور کے بارے میں شرعی نقطۂ نظر بھی بتا دیا جائے، تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ مذکورہ لڑکی اور اس کے والدین کی زیارت شریعت کی روح سے کس کھاتے میں جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں مختصراً عرض یہ ہے کہ جمہور اہل علم نے زیارت قبور کی تین قسمیں ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہے زیارت شرعیہ، جو کہ جائز و روا اور مشروع ہے۔ اور زیارت شرعیہ کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ اس مقصد و ارادہ سے قبروں کی زیارت کرنا کہ اس سے فکر آخرت و ذکر موت میں تجدید ہوگی، اور اہل قبور پر سلام کہیں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ وہ اہل قبور چاہے انبیاء کرام ہوں، دیگر صالحین امت ہوں، یا چاہے کوئی بھی ہوں، اور اس مقصد سے زیارت قبور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی کا صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں آپ نے حکم فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داود و ترمذی، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ارشاد نبوی ہے: کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کر لیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور زیارت قبور کے وقت وہاں جا کر اہل قبور سے مرادیں مانگنے، اپنے دکھڑے سنانے اور مشکلات سے نجات طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم، ابو داود اور ترمذی میں مذکور ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت کے لیے جاتے وقت یہ سکھلایا کرتے تھے، ان یقولوا، کہ وہ یہ دعا کیا کریں: السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم اللاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور ترمذی شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں: انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ ہے شرعی زیارت، اور یہ ہے دعائے معصور و ذکر مسنون، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ زیارت کرنے والا اہل قبور کے لیے سلامتی و عافیت اور مغفرت کی دعا کرے، نہ کہ ان کو مشکل کشائی کے لیے پکارتا پھرے۔ اور یہ زیارت شرعیہ صرف قرب و جوار کی قبروں کی حد تک ہے، جس کے لیے کہ انسان کو رخت سفر اور زاد راہ باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ایسا سفر جس میں رخت سفر کی ضرورت پیش آئے صرف تین مقامات کے لیے ہی جائز ہے، اور وہ ہیں حرمین شریفین اور مسجد اقصی۔ اور صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں سے ان تین مقامات کے علاوہ رخت سفر باندھ کر کسی اور جگہ کی طرف بغرض ثواب جانے کا پتہ نہیں ملتا، حتیٰ کہ مسند امام احمد میں مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جبل طور کی طرف وہاں نماز پڑھنے کے لیے سفر کیا، اور جب حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر نکیر کی اور فرمایا: لو ادرکتک قبل ان ترحل الیہ ما رحلتا، اگر مجھے تمہارے سفر پر نکلنے سے پہلے پتا چل جاتا تو تم ہرگز اس طرف سفر نہ کرتے۔ اور پھر صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں مذکور وہ حدیث نبوی سنائی جس میں آپ نے تین مساجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ کی طرف ثواب کی غرض سے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور زیارت قبور کی دوسری قسم ہے زیارت بدعیہ، اور بدعت وہ زیارت ہے جس میں انسان کسی قبر کے پاس نماز پڑھنے اور اللہ سے دعا کرنے کی نیت سے جائے، اور اسے صرف اسی وقت تک بدعت کہا گیا ہے جب تک کہ زائر صاحب قبر کو نہ پکارے اور اس سے حاجت روائی کی التجا بھی نہ کرے، اور اگر ایسا کیا تو پھر وہ زیارت بدعیہ نہیں رہے گی بلکہ زیارت شرکیہ ہو جائے گی۔ کیونکہ زیارت کی تیسری قسم بھی یہی ہے کہ صاحب قبر کو پکارا جائے، اس سے قضائے حاجات کا مطالبہ کیا جائے اور مصائب سے مشکل کشائی طلب کی جائے، اور انبیاء و صالحین کی قبور کو سجدہ گاہ بنانا تو دو ایک نہیں بلکہ صحاح و سنن میں مذکور صحیح سند والی کم و بیش 18 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ممنوع ہے، جن کی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ مختصر یہ کہ مذکورہ تصریحات سے اس لڑکی اور اس کے والدین کی زیارت کی تعین واضح ہو گئی کہ وہ کس کھاتے میں جاتی ہے، اور پھر اس معجزے کی 13 یا اس سے زیادہ کاپیاں بنا کر تقسیم کرنے کی جو تاکید ہے، اور اس پر انعامات، عہدے، بانڈ اور ڈالرز کے جو وعدے ہیں، اور تقسیم نہ کرنے والوں سے یہ سب کچھ چھن جانے کی جو وعیدیں ہیں، یہ سب خود ساختہ ہیں۔ قرآن و سنت، خلفاء و صحابہ اور سلف امت کسی سے بھی ثابت نہیں ہیں، اور خاص 13 کاپیاں، یہ مقررہ عدد کس نے نازل کیا ہے یا کس نے یہ عدد مقرر فرمایا ہے، اور کہیں یہ ان اعداد میں سے تو نہیں جنہیں بعض گروہ اپنے لیے متبرک سمجھتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ یہ کاپی دنیا میں 9 مرتبہ گم چکی ہے، جبکہ پہلے پہل یہ سوئٹزرلینڈ سے شائع ہوئی تھی۔ بھئی یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے، نہ مدینہ منورہ سے اور نہ ہی شام سے، بلکہ پہلے پہل یہ سوئٹزرلینڈ سے ہی کسی نے شائع کی ہوگی۔ حالانکہ اسی کاپی پر آگے چل کر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سلسلہ وینزویلا سے جاری ہوا ہے، اور اسے لکھنے والا عیسائی مذہب کا ایک آدمی مسٹر ایس اے انتھونی ڈی گورسی ہے، جس کا تعلق جنوبی امریکہ سے تھا۔ بہرحال شائع کرنے والے نے یہ کس طرح کہہ دیا یا کسی دوسرے نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ یہ کاپی واقعی دنیا میں 9 مرتبہ گم چکی ہے، نہ کم اور نہ زیادہ۔ اور اس کاپی کے پیچھے کون تھا جس نے اس کے ساتھ ساتھ 9 مرتبہ دنیا جہان کے ملکوں کے چکر کاٹے ہیں؟ ہم کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ہماری ہاں میں ضرور ہی ہاں ملائے، بلکہ ہم صرف دعوت فکر دیتے ہیں کہ معاملہ کی تہ تک جانے کے لیے ذرا غور تو کر لیں، پھر جو آپ کے من میں آئے وہ کرتے رہے۔ دیتے ہیں کہ معاملہ کی تہ تک جانے کے لیے ذرا غور تو کر لیں، پھر جو آپ کے من میں آئے وہ کرتے رہے۔ اور اس معجزے کی کاپیاں تقسیم نہ کرنے والا صرف 13 ہی دن میں مفلس و محتاج ہو گیا، اور ایک آفیسر کی صرف 13 ہی دن میں نوکری چھوٹ گئی، اور ایک شخص کے $50,000 چھن گئے۔ کارلوئیس کاپیاں تقسیم کرنا بھول گیا تو کچھ دن بعد اس کی نوکری چھوٹ گئی، یاد آنے پر تقسیم کی تو پہلے سے اچھی نوکری مل گئی۔ میری لون نے اس پر یقین نہ کیا تو صرف 9 ہی دن بعد اس کا انتقال ہو گیا، وغیرہ۔ ویسے تو خود ہمارا اپنا تجربہ شاہد ہے کہ اس کی کاپیاں بنوا کر تقسیم نہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ان سب امور کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف کتب حدیث یا کم از کم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر معجزات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، اور معجزات کے صدور کے وقت ہی کفار قریش و مشرکین مکہ نے ان کا نہ صرف
کھلے طور پر انکار کیا بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ساحر یا جادوگر اور دیگر نازیبہ الفاظ سے متعون کیا، مگر ان کے ساتھ ایسے حادثات تو رونما نہ ہوئے، اور آپ سے بڑی شخصیت اور کون ہو سکتی ہے؟ اور اسی کاپی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ ایک حقیقی معجزے کی کاپی ہے، اسے فضول مت سمجھیے، اور اس کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اس کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے چلے جائیں، اور کسی بھی طرح اس سلسلہ کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ الفاظ خود ہی کافی کچھ بول رہے ہیں، اور سننے والوں کے لیے دعوت تدبر ہیں، تو پڑھنے والوں کے لیے لمحہ تفکر۔ واللہ الہادی الی سواء السبیل، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔